أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلا، یہاں تک کہ جب وہ پانی کے اندر غرق ہونے لگا اس وقت کہتا ہے، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں. جواب دیا گیا، اس سے پہلے تو نافرمان بنا ہوا تھا اور تو نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا اور اب تو ایمان لاتا ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو ہی نجات دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے، اور ہمارے بندوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہی رہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے یوم عاشورہ کی اصل حقیقت، عاشورہ کے دن کی حیثیت کیا ہے، اور دینی اور تاریخی لحاظ سے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کروں گا. دنیا کی تاریخ اور موجودہ حالات پر غور و فکر کے بعد اگر تجزیہ کیا جائے تو بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. ہر دور میں ایسا ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے کہ بعض افراد یا گروہ اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات کی خاطر اصل حقائق پر پردہ ڈال کر اپنے نظریات اور خیالات کا اس قدر زوردار پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جھوٹ سچ، غلط صحیح اور حق بظاہر باطل نظر آنے لگتا ہے. افغانستان اور پھر عراق کے معاملے میں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان گڑا اور جھوٹے الزام کا اس قدر زوردار طریقے سے پروپیگنڈا کیا کہ بہت سے مخلص مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے. اسی طرح شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کا ایک مخصوص مکتب فکر نے اپنے نظریات اور عقائد کی تشہیر کے لیے اس قدر زوردار پروپیگنڈا کیا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اکثر مسلمان ملکوں میں شہادت حسین کا غم، تعزیے اور ماتمی جلوس، یزید پر لان تان، شہدائے کربلا کی روحوں کو اسال ثواب کے لیے میٹھے چاولوں کی دیگیں اور شربت کی سبیلیں ہی محرم کی پہچان بن کر رہ گئی. اور ہمارے ملک میں تو اس سوگ اور ماتم کو سرکار کی سرپرستی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے پروپیگنڈے کی سہولت بھی حاصل ہے. یوم عاشورہ کی اصل حیثیت اور اس کی تاریخی اور دینی اہمیت کو بدعات اور خرافات میں گم کر دیا گیا ہے. جیسا کسی شاعر نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی. ان بدعات اور خرافات اور غیر اسلامی رسومات کا نقصان یہ ہوا کہ جو تاریخی واقعات امت کے تن مردہ میں ایمان کی حرارت، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی روح بیدار کرنے کا ذریعہ بنتے، اور سنت رسول کے مطابق یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے لیے قرب الہی کی منازل طے کرنے اور جہنم کی آگ سے دور ہونے اور جنت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا، جھوٹے پروپیگنڈے اور بدعات اور خرافات نے امت سے یوم عاشورہ کی اس حقیقی روح کو چھین لیا ہے۔ آج کی اس نشست میں یوم عاشورہ اور محرم کی اصل حقیقت اور دینی حیثیت کے اوپر سے بدعات اور خرافات کے پردے ہٹا کر اس دین کی عظمت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں بے شمار تاریخی قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم واقعہ جس نے تاریخ کے دائرے کا رخ موڑ دیا اور انسانیت کو فلاح و نجات کی نئی رائے دکھائیں، وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات اور فرعون کے جاہ و جلال کا خاتمہ۔ اسی طرح شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس کے حقیقی اسباب کیا تھے، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، ورنہ انشاءاللہ آئندہ کسی نشست پہ۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ان کے مقابلے میں فرعون کی جو حیثیت تھی اور جب وہ خدائی کا دعوے دار تھا، تو اس میں حق و باطل کا جو مارکا برپا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس عبرت اور درس نصیحت ہے، اور ہمارے لیے اس واقعے کے اندر کیا رہنمائی موجود ہے، یہ گزارشات آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرعون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مصر کے تخت حکومت پہ جلوہ افروز ہونے والا شخص فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سورج دیوتا کی اولاد سمجھا جاتا تھا اسے، اور اہل مصر سورج کو مہادیو یا رب اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پہ وہ فرعون اس بات کا دائی تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ قبطی نسل سے اس کا تعلق تھا۔ سورہ بے شمار مقامات پہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ یونس اور سورہ قصص کے اندر تو بڑی تفصیلات اس واقعے کی ملتی ہیں۔ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے اس بات کی اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اور تیری بادشاہت کا خاتمہ اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا، اور پیدا ہوتے ہی جس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا کہ یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم، اے بنی اسرائیل، وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ظلم وہ صرف نجومیوں کے اس بات پہ یقین کرتے ہوئے جس کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، وہ اس قدر ظلم ڈاتا تھا کہ معصوم زندہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ یہ حقیقت میں ہر دور میں ظالم جابر حکمران جو ہوتے ہیں، ان کی یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، اور اپنے اقتدار اور اختیار ان کو ایک ریت کا گروندہ نظر آتا ہے، اگرچہ دوسرے لوگوں کو ان کی حکومتیں اور ان کی سلطنتیں اور ان کی بادشاہتیں بڑی مضبوط نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ سے بہت اچھی طرح جو ہے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ صرف نجومیوں کے کہنے پہ، حالانکہ نجومیوں کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس نے اتنا بڑا ظلم اور تشدد شروع کر دیا. آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض بڑے طاقتور حکمران جن کے پاس دنیاوی لحاظ سے اقتدار، اختیار، قوت، طاقت، فوجیں، ایٹمی قوتیں سب کچھ ہے، لیکن بڑے کمزور لوگوں سے ان کو خوف لگتا ہے اور پھر وہ بھی اسی طریقے سے نسل کشی کرواتے ہیں جس طریقے سے فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کچھ اپنی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں آئیں. اس وقت خدا کی حکمت کیا کام کر رہی تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر کیا. یعنی ایک طرف فرعون کی چالیں اور اس کی تدبیریں ہیں، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو کر بڑا ہی نہیں ہوگا تو میرے اقتدار کو لیے وہ چیلنج کیسے بنے گا، خطرہ کیسے بنے گا. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ نورید ان نمن علی الذی نستود افو فی الارض ونجعلہم ائمتم ونجعلہم الوارثین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جن لوگوں کو کمزور بنا کر زمین کے اندر دبا دیا گیا ہے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہی کو اقتدار اور اختیار دے دیا جائے اور ان کو دنیا کا رہنما اور پیشوا بنا دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں اس بات کے کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دبی ہوئی قوم اٹھے گی اور فرعون کا تخت اور تاج نیست و نابود ہو جائے گا اور اس کی جگہ اقتدار اور اختیار بنی اسرائیل کے پاس آ جائے گا، اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اور اللہ کا ارادہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ارادے کو غالب کرنے کے لیے پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ جو ارادہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جب اس بچے کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک تابوت کے اندر بند کر کے دریا کے اندر ڈال دینا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، تیرے پاس واپس بھی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بھی بنائیں گے. سبحان اللہ، ان رادو ہو الے کہ وجائلو ہو من المرسلین، ہم اس بچے کو تیرے پاس لوٹانے کا انتظام بھی کریں گے اور اس کے بعد اس کو رسول بھی بنائیں گے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پہ پختہ ایمان رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اس بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا. وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر پہنچا دیا، اور جب وہ بچہ اس کے گھر پہنچتا ہے اور اس تابوت کو کھولا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت شکل و صورت والا معصوم بچہ، اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اور فرعون کو اس کی بیوی یہ مشورہ دیتی ہے کہ اس بچے کو ہم پالیں گے اور یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو جب ہمارے گھر میں پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، ہم اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، تعلیم و تربیت دیں گے تو ہمارا ہی وفادار ہوگا. دیکھیے خدا کی حکمت کس طریقے سے کام کر رہی ہے. ہم بعض اوقات بظاہر حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر بے شمار ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، درس عبرت موجود ہے، نصیحت موجود ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں موجود ہیں کہ بظاہر کوئی حالات اور آثار جو ہے وہ حق کے غلبے کے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن خدا کی حکمتیں اور اس کی تدبیریں کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ان کا ہمیں علم اور ہمیں نظر آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا. شاہانہ ماحول کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. جب ان کو دودھ پلانے کے لیے مختلف دائیاں طلب کی گئیں تو کسی بھی دائی کے پستانوں کو وہ منہ نہیں لگاتے ہیں، اس کی چھاتی کو دودھ نہیں جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح سے اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں محل میں پہنچ گئی فرعون کے، ایک اجنبی عورت کی حیثیت سے. وہ تو سب کچھ جانتی تھی لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے. وہ وہاں پہ ان کو مشورہ دیتی ہے کہ ایک خاتون کو میں بھی جانتی ہوں، اگر تم لوگ چاہو تو میں اسے لے کر آؤں، ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. آپ کی بہن جا کر اپنی والدہ کو لے کر آئی، جب بچہ ماں کی گود میں پہنچا تو چھاتی سے چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو رہا تھا کہ میں اسے تیرے پاس لوٹا دوں گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا تاکہ تجھے کوئی غم اور رنج بھی نہ پہنچے، اور اس کے بعد تیری گود کے اندر ہی وہ بچہ جو ہے وہ پلے گا، بڑھے گا اور جوان ہوگا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ ماں کے پاس پہنچا دیا. فرعون کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. آپ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ایک دن ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک بنی اسرائیل میں سے تھا جن کو فرعون نے اور تمام فرعون کی پوری اس قوم نے دبا کر رکھا ہوا تھا. غلام لوگ تھے, پسے ہوئے لوگ تھے اور وہ کمزور انسان تھا, اور دوسرا قبطی نسل کا فرعون کی قوم کا آدمی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس اسرائیلی کو دبا لیا گیا ہے, تو اس کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے آدمی کو ایک گھونسا رسید کر دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. ظاہر ہے کہ گھونسا کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں مارا جاتا, لیکن یہ خدا کی مشیت تھی اور اس کے اندر کوئی حکمت کام کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کی موت واقع ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننے لگے. ایک شخص کہیں سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دیتا ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اس لیے آپ یہاں سے ہجرت کر کے نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب نجنی من القوم الظالمین, اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی, انہوں نے وہاں سے نکل کر مدین کی طرف رخ کیا. مدین کا جو علاقہ تھا وہ فرعون کے حکومت سے باہر تھا اور وہاں اس کا اقتدار اور اختیار نہیں تھا, وہ ایک الگ آزاد علاقہ تھا. تو اس طرف چل پڑے اور پھر اس مقام پہ پہنچے جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک کنویں پہ وہ پہنچے اور اس کے قریب ہی کسی درخت وغیرہ کے سائے میں کھڑے ہو گئے, انتظار کرنے لگے. اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خیر نازل فرمائی. اسی کنویں کے اوپر لوگ آ کر اپنے مال مویشی کو پانی پلاتے تھے. دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں اپنے مال مویشی کو لے کر. آپ نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو ہم ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں, جب یہ سب لوگ اپنے مال مویشی کو پانی پلا لیں گے اس کے بعد ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گی. انہوں نے ان کے مویشی لیے اور اس کے بعد کنویں سے پانی نکال کر ان کو پلا دیا. وہ اپنے مویشیوں کو لے کر گھر چلی گئی. جا کر اپنے بوڑھے والد سے ذکر کرتی ہیں کہ اس طرح ایک اجنبی مسافر شخص ہے اور بڑا شرم و حیا والا اور بڑی قوت اور طاقت کا مالک ہے, کوئی شریف انسان لگتا ہے, اس نے ہمارے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا ہے. تو وہ ایک بچی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے میری طرف بلا کر لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت کار فرما تھی. اور اس شخص بوڑھے شخص کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے. یہ شعیب نام کے کوئی اور بزرگ تھے, واللہ عالم بالصواب کے اصل حقیقت کیا ہے, لیکن ان کا بزرگوں کا نام شعیب روایات کے اندر اور مفسرین نے لکھا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا تعارف کروایا, فرعون کے ظلم و جبر کا ذکر بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ظلم اور جبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نجات دے دی ہے, اب تمہیں غم زدہ ہونے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے وہ حضرت شعیب یہ کہتی ہیں کہ میری دو بیٹیاں ہیں, میرے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, کوئی لڑکا نہیں ہے, اگر میں ایک لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو تم اس کے بعد ہمارے گھر میں رہو 8 یا 10 سال, ہماری جو باہر کی ضرورتیں ہیں یا جو مردوں کے کام ہیں وہ کرو, اس کے بعد تم آزاد ہوگے, اپنے اہل و عیال کو جہاں چاہو لے کر چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تو اسی چیز کی تلاش میں تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانہ عطا فرمائیں. انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے بعد 8 یا 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا, اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے واپس مصر کی طرف یا شام کی طرف, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شام اور فلسطین کی طرف نکلے اور بعض نے لکھا ہے کہ واپس مصر کی طرف نکلے. یہ وادی سینا سے ہوتے ہوئے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم بھی تھا. دور انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر آگ ان کو نظر آئی, تو اہل و عیال سے کہا کہ تم لوگ یہاں رکو, میں جا کر تمہارے لیے کوئی آگ لے کر آتا ہوں, کچھ کھانا پکانے کے کام بھی آ جائے گی. और कुछ हरारत भी उससे हासिल कर लेंगे। जब वो वहाँ उस मकाम पे पहुँचे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मुखातब करके इरशाद फरमाया, क्योंकि वो ये दरख्त था जिससे ये आवाज़ आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये सदा उनको आई। और उसके बाद सूरह ताखा में आता है कि इन्नी अना रब्बुका फखला नालैक इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तोवा, कि मूसा अब तुम एक वादी मुकद्दस तोवा में पहुँच गए हो, तो अदब और तवाज़ो की खातर उनको हुक्म दिया गया कि फखला नालैक अपने जूते उतार दो। और फिर वो जूते उतार कर आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, वा नख्तर तो कफस्ता मिले मायूखा, मैंने तुझे चुन लिया है, अपना नबी और रसूल बना लिया है, अब मेरी तरफ से जो वही तेरे पास आती है उसको बहुत गौर से और तवज्जो से सुनो। इस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने वो आग की तलाश में गए थे, अल्लाह ताला ने उनके नूर नूर नबूवत अता कर दिया, नबी बना लिया, रसूल बना लिया, चुन लिया इस मकसद के लिए कि वह अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी और गुलामी की तरफ बुलाएं और दावत दें। फिर अल्लाह ताला ने उनसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाकिमिस सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही इलाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इन अहकामात के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो मौजज़े अता किए। हाथ में जो आसा था उसके बारे में इरशाद फरमाया कि इसको ज़मीन के ऊपर फेंक दो। जब उन्होंने उस आसा को ज़मीन के ऊपर फेंका तो वो एक आयदा बन गया और आयदा बनकर इधर उधर दौड़ने लगा। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना हाथ अपने बगल में डालो। जब हाथ बगल में डाला और निकाला तो वह हाथ चमक रहा था। तो फरमाया कि ये दो मौजज़े हैं, ये लेकर इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तगा, वो बागी हो गया है, नाफरमान हो गया है, मासियत पे उतर आया है, जाओ उसे अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ, बंदगी रब की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं जब उनको इस बात का हुक्म दिया गया कि फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाओ, तो अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं जो बड़ी मशहूर और मारूफ दुआ है, और अमूमन मदरसीन और मकर्ररीन अपने गुफ्तगू के आगाज़ में उस दुआ को पढ़ते हैं, रब्बी शखली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह जिस काम के ऊपर तूने मुझे मामूर किया है उसके लिए मेरा सीना खोल दे, और वयस्सिरली अमरी और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, इस दावत की जिम्मेदारी को मेरे लिए आसान बना दे, वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि मैं अपना मौक़िफ़ और अपना माफी ज़मीर अच्छे तरीके से बयान कर सकूं, ताकि दूसरा जो है जिससे मैं बात करूं, जिसको मैं दावत दूं, वो मेरी बात को आसानी से समझ सके। और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि वज अली वज़ीरम मिन अहली हारून आहिशदुद वही अज़री वाशरिक हुफी अमरी, और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे में से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, और हारून जो मेरा भाई है उसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में मेरा शरीक कार बना दे। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। हज़रत हारून जो मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े हकीकी भाई थे और 3 साल उनसे बड़े थे उम्र में, अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत से सरफराज किया। और फिर दोनों भाइयों को हुक्म दिया, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तगा, पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था इज़हब जाओ तुम अकेले, अब फरमाया कि इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तगा, उस बागी और सरकश इंसान के पास दोनों भाई जाओ, फ़कूला लहू कौल इन्नहु तगा फ़कूला लहू कौल लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु अव यख्शा, उसको जब दावत दोगे अल्लाह की तरफ तो उसको बड़ी नरमी और हलीमी के साथ जो है बड़ी हलावत और मीठी ज़बान के साथ उसको दावत देना, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह तबारक व तआला से डर जाए। तो ये दावत का उसलूब सिखाया और हुक्म दिया कि जाओ फ़िरऔन के पास, उसके पास पहुँचे, अल्लाह की तरफ उसे बुलाया। इसमें हमारे लिए भी ये रहनुमाई मौजूद है कि जितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, जितना कोई सरकश और बागी क्यों ना हो, जितना खुदा का बागी और नाफरमान क्यों ना हो, उसको दावत देने के लिए बहरहाल मीठी ज़बान और बेहतर उसलूब ही इख्तियार करना चाहिए। बाद लोगों का दावत का तरीका ये होता है कि ये लोग तो ऐसे खुदा के बागी और नाफरमान हैं जी, इनके लिए तो बिल्कुल वो जैसे डॉक्टर निश्तर चलाता है ना मर्ज़ के ख़िलाफ़, इसी तरीके से इनके ख़िलाफ़ तो निश्तर ही चलाया जा सकता है, अब ये नरमी से जो है वो बाद आने वाले और सुनने वाले नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है, फिरौन जो खुदाई का दावेदार था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि जाओ उसके साथ बात जो है बड़ी नरमी के साथ और हलावत के साथ और मीठी जबान के साथ उससे बात करना। तो ये एक दायाना उसलूब है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है उद्गोला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ातिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ, भले तरीके से लोगों को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाओ। तो ये रहनुमाई हमारे लिए भी मौजूद है कि हम दाई की हैसियत से इस तरीके से लोगों को दावत दें, ख्वाह लोग कितने ही बिगड़े हुए और खुदा से फिरे हुए और बागी और नाफरमान ही क्यों ना हों। जब ये भाई उसके पास जाते हैं और उसे अल्लाह की आयात दिखाते हैं, अल्लाह की निशानियां उसके सामने रखते हैं, मौजज़े उसको दिखाए जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़बा वअबा। जितनी भी निशानियां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी, जो भी मौजज़े उनको छोटे बड़े दिए थे, वो सारे देखने के बावजूद भी उसने उन सबको ठुकरा दिया, उनका इनकार किया, तकज़ीब की और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल मानने से और अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। और फिर उसने उनसे कहता है काला अजे तनाले तुखरिजना मिन अर्दिना बिसिहर का या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि क्या तू अपने जादू के ज़ोर पर हमें ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। यानी आप ज़रा इन कलमात पर तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए, और ऐसे कलमात और भी बहुत सारे मकामात पर कुरान करीम में आए। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उसने कहा युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, अपने साथियों से कहता है, अपनी मजलिस से मशावरत बुलाता है और उनसे कहता है युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, ये लोग तो तुम्हें तुम ज़मीन से बेदखल कर देना चाहते हैं, गोया कि हमारे इक्तदार और इख्तियार और हमारी सुल्तनत और हमारी हुकूमत को इनसे बड़ा ख़तरा है। गौर कीजिए, उस कौम के दो अफराद अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, लेकिन वो तो उनको पैगंबर और नबी नहीं मान रहा था। उस कौम के दो अफराद, जिन अफराद को उन्होंने उसने खुद ये ताना दिया था कि ये तो वो लोग हैं कौमो हुमा लना आबिदून, जिनकी कौम हमारी इबादत करती है, और वो कहता था मैं तो किसी खुदा को नहीं जानता, यहां तो लोग मेरी इबादत करते हैं, मैं खुदा हूं, मैं रब आला हूं, इख्तदार इख्तियार कुव्वत ताकत सब कुछ मेरे हाथ में है। मूसा कौन से रब की बात करता है, बल्कि अपने मशीर खास हमान से ये कहता है कि एक ऊंचा सा जो है वो टीला नमा घर बनाओ और उसके ऊपर मैं चढ़कर देखूं कि जिस खुदा के बारे में मूसा बताता है कि वो खुदा कहां है, मैं उसका नजारा करना चाहता हूं। इस कदर खुदा से फिरा हुआ और बागी इंसान था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उसने उन सारी निशानियों का इनकार कर दिया, तो उसके बाद वो मूसा और हारून से अपनी सुल्तनत के मामले में ख़तरा महसूस करने लगा। तो ये जैसा मैं आपसे सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इक्तदार और इख्तियार और कुव्वत और ताकत, जिसकी बुनियाद पर लोगों की गर्दनों के ऊपर जाबर और ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, वो हकीकत में बड़े कमज़ोर लोग होते हैं, और बड़े कमज़ोर लोगों से वो अपने इक्तदार और इख्तियार को ख़तरा महसूस करने लगते हैं। अगर उस वक्त ये हुआ था तो आज भी यही हो रहा है। आप देखें कि दुनिया के बड़े वो कमज़ोर थे इंसान, जो इस वक्त का फिरौन जो है वो उनसे ख़तरा महसूस कर रहा है। खुद ये कहता है कि मुल्ला उमर और उसामा और फलां फलां गारों के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। भाई तो उनके पास तेरी सुल्तनत को फतह करने के लिए और तुझे शिकस्त देने के लिए कौन सी तोपें हैं, कौन से हवाई जहाज हैं, और कौन से उनके पास जो है वो मिज़ाइल हैं, और कौन से उनके पास एटम बम और इसला, और कौन सी फौजें हैं उनके पास जिनसे तुझे खतरा दरपेश है। तेरे पास तो इतनी बड़ी हुकूमत है और दुनिया के वसाइल के ऊपर तू काबज़ है, तू उनसे खतरा किस लिए महसूस कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग इंतहाई डरपोक और कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर लोगों से ये खतरा महसूस करते रहते हैं, इसलिए कि उनको अपनी हकीकत असल हकीकत का खुद इलम होता है। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम उनकी कुव्वत और ताकत को जो देखकर घबराते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये कैफियत उस वक्त थी जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की इस दावत को ठुकरा दिया और इनकार कर दिया, और आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहता है कि तू तो बड़ा जादूगर है। काल अलमलाउ मिन कौमि फिरऔन इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम, वो अपने साथियों से मशवरा करता है और उनसे ये कहते हैं कि ये तो बड़ा कोई माहिर जादूगर लगता है, और युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, और अपने उस जादू की तासीर से तुम्हें ये जमीन से और इक्तदार और इख्तियार से बेदखल कर देना चाहता है। क्या फिरौन को इस बात का इलम नहीं था कि जादू की बुनियाद पे किसी के इक्तदार और इख्तियार को खत्म नहीं किया जा सकता? अगर जादूगर ऐसा करते तो उसके पास तो बहुत सारे जादूगर थे, और दुनिया के जादूगर जो है वो हर जगह इक्तदार और इख्तियार के ऊपर काबूज हो जाएं, लोगों को जादू के असर से उनकी हुकूमतों का बेड़ा गर्क कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी कुव्वत और ताकत के बावजूद जो कमज़ोरी महसूस कर रहा था उसका इजहार इस अंदाज में कर रहा है। फिर वो अपनी मजलिस से मशावरत बुलाता है और उनसे मशवरा करता है और मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहता है कि तू जादूगर है, अगर मुकाबला करना चाहता है तो हम अपने जादूगरों को तेरे मुकाबले के लिए ले आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसके इस चैलेंज को कबूल कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और फिर ये तय पाता है कि जो उनका कोई बड़ा कौमी मेले का दिन था, जिसको कुरान करीम में यौमुज़्ज़ीना कहा गया है, कि जिस दिन वो अपनी कुव्वत और ताकत का कोई मुजाहरा करते थे और सारी कौम इकट्ठी और जमा होती थी, उस दिन को मुकाबले का दिन करार दिया गया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान वो तारीखी मुकाबला हुआ, जिसका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर बहुत सारे मकामात पे मौजूद है। ये जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए बेशुमार लाठियों और रस्सियां जमा करके जादू के असर से उनको सांप बनाकर लाए थे, कि जब उन्होंने उनको ज़मीन के ऊपर डाल दिया तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी, तो ये इस मुकाबले में आने से पहले फिरौन से ये कहते हैं कि इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, ऐ हमारे दुनिया के खुदा, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे बादशाह, अगर हम लोग इस मुकाबले में कामयाब हो गए तो इस पर हमें कोई अजर मिलेगा। तो उनका हुक्मरान और बादशाह और खुदाई का दावेदार ये जालिम और जाबर शख्स उनसे कहता है कि काला नाम वइन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम गालिब आ गए तुम्हें यह सिला मिलेगा कि तुम मुकर्रबीन में शामिल कर दिए जाओगे। आज की जबान में आप कह सकते हैं कि मशीर खसूसी तुम्हें बना दिया जाएगा, तुम मेरे मसाब खास बन जाओगे। इस तरीके से वो इनाम के लालच में अपने जादू के जो करतब बनाकर लाए थे, उसके बाद उस खुले मैदान में जहां पूरी कौम मौजूद है, हुकूमत के तमाम लोग वहां मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं डालो जो कुछ तुम्हारे पास है। उन्होंने ज़मीन के ऊपर अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी, तो कुरान करीम में आता है कि वो सांप बनकर दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम अपने आसा को डाल दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाल दिया तो उस मौजज़े ने उस जादू के तमाम असर को ज़ायल कर दिया। बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो आसा जब बहुत बड़ा आयदा बनकर इधर उधर घूमा तो उसने तमाम रस्सियों और लाठियों को हड़प कर दिया। और बाद ने लिखा है कि वो जो सांप बनकर दौड़ती हुई नजर आती थी वो आम रस्सियों और लाठियां बन गई। जो भी हुआ, उस जादू का असर ख़त्म हो गया, मौजज़ा गालिब आ गया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो जादूगर जो इनाम के लालच में थोड़ी देर पहले अपने आका और अपने हुक्मरान से पूछ रहे थे कि हमें इसका सिला क्या मिलेगा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर ईमान डाल दिया और वो अल्लाह के सामने सरबा सजूद हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फौल के या सहारा तो सुज्जदन कालू अमन्ना बिरब मूसा व हारून, आनन फानन वो जादूगर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और इस बात का ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी ताकत और उसकी हिकमत है कि वो कब किसी के दिल के अंदर ईमान डाल दे। और ये ईमान भी जो उनके दिलों के अंदर डाला गया, ये इतना पहाड़ जैसा मजबूत ईमान था कि जब उन्होंने कहा काल आमंतु लहू कबल अन आज़ना लकुम इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, कि हम ईमान ले आए, तो फिरौन उनसे कहता है कि अच्छा तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही ईमान ले आए हो। और जब किसी के दिल में अल्लाह ताला ईमान डाल देता है तो फिर वो किसी की इजाज़त का पाबंद नहीं होता, फिर उससे किसी का खौफ और ख़तरा बाकी नहीं रहता। तो वो कहता है उन्हें कि अच्छा लगता है कि तुम्हारी मिली भुगत है और यही वो शख्स है जिसने तुम्हें जादू की तालीम दी है, ये तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा उस्ताद है, इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, इसी ने तुम्हें जादू की तालीम दी है। बजाय इसके कि वो मौजज़े को कबूल कर लेता, अल्लाह के सामने सर झुका देता, पैगंबर की नबूवत और रसालत का इकरार कर लेता, ज़िद्द और हट धर्मी से उसका इनकार किया और फिर उसके बाद जादूगरों को धमकी दी, फलाउकत्ते अन्नाइदियकुम वार्जुलकुम मिन खिलाफ, अब मैं तुम्हारे अज़ा मुखालफ सिमतू से कटवा डालूंगा, एक तरफ का बाजू काटूंगा, दूसरी तरफ की टांग काटूंगा, सुम्मा लौसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, फिर खजूर के तनु के साथ लटका कर तुम्हें सूलियों पे चढ़ाऊंगा, वला तालमुन अय्युना अशद अदाबं व अबका, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज्यादा सख्त और अजाब देने वाला है, किसकी गिरफ्त ज्यादा सख्त है। लेकिन उसकी इस धमकी के बावजूद वो जादूगर ईमान जो ले आए उसके ऊपर इस्तकामत से डट गए। फिरौन ने उनके अज़ा उखड़वा दिए और उनको सूलियों पर लटकाया, लेकिन वो राय हक से नहीं हटे और हक के ऊपर उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने फिरौन से हांके पकारे ये बात कही कि फ़क़दिमा अंतकाज, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, तेरा इख्तियार तो सिर्फ दुनिया के ऊपर चलता है, हमारी ज़ाहिरी जिस्मों के ऊपर चलता है। हम तो उस रब पर ईमान ले आए हैं कि वो आखरत में हमारे गुनाह बख्श देगा, हमसे राजी हो जाएगा और हमें जन्नत की नियामतें अता करेगा। जब इंसान को उन जन्नत की नियामतों पे यकीन आ जाता है तो फिर कोई जुल्म और जबर और कोई सख्ती और कोई ज्यादती उसको राय हक से नहीं हटा सकती। इस ईमान के ऊपर उन्होंने इस तरीके से इस्तकामत इख्तियार की। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर आज हम देखें तो आज इस वक्त का जो फिरौन है दुनिया के अंदर, वो भी इसी तरीके से यही काम कर रहा है। और जब वो दुनिया के अंदर जुल्म ढाता है तो उस जुल्म के लिए वो भी अपने मशीरों से मशवरे करता है, और बदकिस्मती से उसे मुसलमानों में से भी मुनाफिक हुक्मरान मशीर के तौर पर मिल जाते हैं और वो हामान का किरदार अदा करते हुए उसका दस्तो बाजू बनकर उसका साथ देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन का बेड़ा भी गर्क किया था और हामान भी नेस्तो नाबूद हुआ था, वो जिसके साथ बेशुमार ला तादाद दुनिया का साजो सामान था, कि जब वो अपने उस साजो सामान के साथ बाहर निकलता था तो लोग उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खजानों के साथ उसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया। ये खजाने अगर उसके काम नहीं आए थे तो आज उन लोगों के काम भी नहीं आएंगे जो इन खजानों के हुसूल के लिए, जो डॉलरों के हुसूल के लिए दीन और ईमान के सौदे करते हैं। शायर ने कितनी खूबसूरत बात कही, ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अगर इंसान को अपने दीन और ईमान को कुर्बान करके दुनिया की दौलत और इकतदार और इख्तियार और कुव्वत और ताकत अगर मिलती है तो एक मोमिन जो है उसके ऊपर उसे लानत भेजनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज के मुनाफिक हुक्मरान दुनिया के डालरों की लालच में और अपने इकतदार और इख्तियार को और अपने जुल्म और जबर को दवाम बख्शने के लिए किस किस किस्म के सौदे करते हैं और किस तरीके से अहले ईमान के ऊपर जुल्म और तशद्दद कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, फिरौन के उस जुल्म और तशद्दद का अंजाम क्या हुआ और उसका नतीजा क्या निकला, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब उसके जुल्म की इंतहा हो गई तो फिर मैंने मूसा और हारून को हुक्म दिया कि अपनी कौम को बनी इसराइल को लेकर वहां से निकल जाएं। हिजरत का हुक्म हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वखैना इला मूसा नसर बेबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि वो रातों रात अपने साथियों को लेकर निकल जाएं, हिजरत कर जाएं। जब ये अपने साथियों को लेकर निकलते हैं और उस मकाम पे पहुंचते हैं जिसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलम्मा तरा अल जमान काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, कि जब दोनों ग्रोह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल और पीछे से फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ उनको गिरफ्तार करने के इरादे से निकला। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, सुबह उठकर फिरौन ही देखते हैं कि बनी इसराइल तो घरों के अंदर मौजूद नहीं है, तो उस वक्त उसने मनादी करवाई और अपनी पूरी फौज तैयार की और लोगों को लेकर निकला मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करने के लिए। तो अल्लाह फरमाता है कि जब ये दोनों ग्रोह एक दूसरे के आमने सामने हो गए तो मूसा के साथियों ने कहा कि इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम मारे गए। मूसा वहाँ किसी न किसी हालत में चलो गुलामी से ही जिंदा तो थे, अब आगे समुंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम मारे गए। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर जो अल्लाह के इज़्ज़त से निकले थे, किस एतमाद और यकीन के साथ ये जवाब देते हैं। काला वो कहते हैं, कल्ला ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, कैसे हम पकड़े जाएंगे, कैसे हम मारे जाएंगे, हम तो खुदा के वादे पे निकले हैं, अल्लाह ताला हमें रास्ता देगा। इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, हमारा रब हमारे साथ है और हमारा रब हमें रास्ता देगा। فوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بحر کے اوپر، اس سمندر کے اوپر اپنا عصا مار دو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے عصا اس کے سمندر کے اوپر مارا، پانی پھٹ کر اس طریقے سے دو حصوں کے اندر کھڑا ہو گیا دونوں سائڈوں پہ، کالطود العظیم، جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، پانی دونوں طرف پہاڑوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اس راستے سے پار کر دیا. اس کے بعد وازلفنا الآخرین، پھر ان کی جگہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے لا کر کھڑا کر دیا. فرعونی جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کے ساتھ سمندر سے پار چلا گیا ہے اور درمیان میں خشک راستہ بنا ہوا ہے، پانی موجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑے ہونے کا حکم دے دیا تھا، دونوں سائڈوں پہ کھڑا ہے اور درمیان میں خشک راستہ ہے، فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر کے اندر داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، ثم اغرقنا الآخرین، بعد میں آنے والوں کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اس چیز کے اندر بہت بڑے عبرت کے نشانات ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. سورہ یونس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فاتبعہم فرعون و جنودہ بغیا و عدوا، اور فرعون ان کے پیچھے جو ہے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے پانی چل پڑا. اس لیے کہ ہر چیز تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم سے ہی پانی نے راستہ دیا، اللہ کے حکم سے ہی پانی چل پڑا اور اس نے فرعون کو غرق کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگا اور جب اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں جھوٹا خدا ہوں، سچا خدا وہ ہے جس کا اقتدار اور اختیار اس پانی کے اوپر اور دنیا کی ہر شے کے اوپر ہے، تو اس وقت کو کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس کو الہ اور معبود مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل الہ اور معبود بنتے ہیں، اور میں ایمان لے آیا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا آل آن، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو میری تیری مولت عمل ختم ہو چکی ہے. ہر انسان کے لیے اس وقت تک مہلت ہے توبہ کی جب تک موت کے آثار اس کے سامنے آ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک موت کے آثار اس کے سامنے آتے، جب تک اس کی جان اس کے نرخرے میں آ کر اٹکتی. جب یہاں اٹک جاتی ہے، موت کے آثار سامنے آ جاتے ہیں، حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے جو آج پردہ پڑا ہوا ہے یہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے. اس کی مہلت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آل آن وقد آسیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو باغی اور نافرمان بنا ہوا تھا، تو زمین کے اندر فساد برپا کر رہا تھا، اور اب تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ، آج کے دن ہاں ہم تیری لاش کو نجات دیں گے جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن ہماری ایسی نشانیوں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر دور میں غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں اور وہ ان نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتے کرتے. میرے بھائی اور بزرگو، یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جس تاریخی واقعے کی یاد میں بنی اسرائیل یوم تشکر اور یوم نجات کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کے تین بڑے قبائل آباد تھے، وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو، یوم عاشورہ، دس محرم کا روزہ؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا اصل وارث تو میں ہوں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ یعنی 9 تاریخ کو اور رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو. میرے بھائی اور بزرگو، اس روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، 10 محرم کے روزے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے، تو حضور نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے سے سابقہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ایک روزہ 9 تاریخ کو اس کے ساتھ ہم اور رکھیں گے, یعنی 9 اور 10 کو, تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو. ذرا ایک بات پہ غور کیجئے کہ عبادت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مشابہت کو گوارا نہیں کیا. عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے, پوری مغربی تہذیب کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا ہے, سب ان کے عادات و اطوار سب کچھ ان کا اختیار کر لیا ہے, جبکہ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے عبادت کے اندر بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے. شاعر کہتا کہ یاران عجب انداز دو رنگی دارند, مصحف ببغل دین فرنگی دارند. یار لوگوں نے بھی دو رنگی کا بڑا عجیب انداز اختیار کر لیا ہے, ان کے بغل میں قرآن کریم, مصحف اللہ کی کتاب ہے, لیکن ان کا طرز زندگی فرنگیوں والا ہے. آج ہمارا حال یہی ہے, اللہ کی کتاب رہنمائی کے لیے, سنت رسول ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, لیکن اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم فرنگیوں سے اور مغربی تہذیب سے رہنمائی لیتے ہیں, اور ہمارے گھر اور ہمارے خاندان اور ہمارا ملک اور ہمارا پورا معاشرہ اس مغربی تہذیب کے اندر جو ہے وہ رنگا ہوا ہے. میرے بھائی اور بزرگو, اس عظیم واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا درس نصیحت ہے, کیا عبرت ہے اور کیا رہنمائی موجود ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ایسے عظیم واقعات بیان فرمائے ہیں وہ قصہ گوئی کے لیے بیان نہیں ہوئے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان واقعات کے اندر بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی عبرت اور درس نصیحت ہے. اور اس واقعے کے اندر تو ایک ایک چیز کے اندر ہمارے لیے بڑی رہنمائی بھی موجود ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اس سے ایک درس تو یہ ملتا ہے کہ ظالموں کا ظلم اور مفسدین کا فساد, ظلم اور جور جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے, جیسا قوم فرعون کے ساتھ ہوا, عاد اور ثمود اور نوح علیہ السلام اور دیگر اقوام کے ساتھ ہوا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں اور مفسدین کے مقابلے میں کمزور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی قوت اور طاقت کو مٹا ڈالتا ہے, جیسا عرب کی سرزمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا, اور وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا, ابو جہل, اس کو میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نو عمر لڑکوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن کٹوا کر اس کا خاتمہ کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, کس طریقے سے خدا جو ہے وہ ظالموں کا بیڑا غرق کرے گا ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا. ہاں, خدا کی حکمت ہوتی ہے کہ کچھ عرصے تک ایسے ظالم اور باغی لوگ دنیا کے اندر کبھی کبھار اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے مالک بن جاتے ہیں, اور اس وقت بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ایسے حالات میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. اللہ کی حکمت اپنی جگہ کار فرما ہے, اور اس کے کہیں آثار جو دانشمند لوگ ہیں, جو صاحب عقل لوگ ہیں, ان کو نظر بھی آ رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کا ذکر بھی کیا ہے. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, ان حالات میں بھی قرآن کریم پڑھنے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے حالات دنیا کے اوپر ہمیشہ آتے رہے ہیں, اہل حق کبھی کبھار مغلوب ہو جاتے ہیں, لیکن انہیں اپنی قوت اور اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اور آج بھی ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ پر ایمان اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ ہے. اور رہنمائی کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ پہنچا علم و یقین سے محروم انسان. شاعر یہ کہتا ہے کہ علم و یقین سے محروم انسان پہنچا ہوا ہے تحت الثرا کو, بالکل نیچے پستی اور گراوٹ کے اندر یہ انسان گر گیا ہے, اس لیے کہ یہ علم و یقین سے محروم ہے, ایک عیدے سے خائف ہے دنیا, بھولی ہوئی ہے اپنے آسا کو. کیا کہتا ہے شاعر؟ علم و یقین سے محروم انسان پہنچا ہوا ہے تخت سرا کو, ایک عیدے سے خائف ہے دنیا, بھولی ہوئی ہے اپنے آسا کو. ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو آسائے موسیٰ موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا تب جو ہے وہ معجزہ بنتا تھا، لیکن ہمیں جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ذریعے سے دیا گیا قرآن کریم زندہ معجزہ، وہ تو قیامت تک معجزہ ہے اور اس کی اعجازی شان کے اندر دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا جا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں بعد کے ادوار میں کے مسلمانوں نے دنیا کے اندر وہ عظیم الشان انقلاب برپا کیا تھا۔ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا درس عبرت ملتا ہے، بنی اسرائیل جو غلام بنا لیے گئے تھے ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمزور انسانوں کو اٹھایا، اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے یہ اللہ فرماتا ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کمزوروں اور غلاموں کو اٹھا کر میں دنیا کا امام اور رہبر اور رہنما اور پیشوا بناؤں گا، اور اقتدار اور اختیار فرعون کے ہاتھ سے چھین کر ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور اس کے بعد کئی سو سال اور طویل عرصے تک اقتدار اور اختیار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم تو کمزور نہیں، ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، ان حالات کے مقابلے میں آج کے حالات کیا ہیں؟ الحمدللہ آج ہم غلام تو نہیں ہیں، آزاد ہیں، اور دنیا کے اندر 60 کے قریب آزاد مسلمانوں کے ملک موجود ہیں، ہمارے پاس اپنی فوجیں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، لیکن کیا ہے، ہمارے پاس ایمان کی قوت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے، جذبہ جہاد اور شوق شہادت دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آج بھی ہم دنیا کے اندر خدا کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ فساق و فجار کی مدد نہیں کیا کرتا، اللہ ظالموں کی مدد نہیں کیا کرتا، اللہ کی مدد جو ہے وہ کمزوروں کے شامل حال ہوتی ہے جب وہ اللہ کے بھروسے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کیا بات ارشاد فرمائی، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ ہمارا محافظ بن جائے گا، لیکن کب بنے گا، احفظ اللہ، جب تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ گے۔ آج اگر ہم اس مقصد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ کہ خدا کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ دین دنیا کے اوپر غالب ہونا چاہیے، غالب کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر وہ دین غالب کیا، اور 1000 سال تک مسلمان دنیا کے رہبر رہنما اور پیشوا بنے رہے، اور علمی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ آج ہم دنیا کے اندر اگر مغلوب ہیں تو کمزور کسی لحاظ سے بھی نہیں ہیں، وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ دیے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کریں، اللہ کی قوت اور طاقت کے اوپر ہمارا یقین ہو، وہ اعلیٰ کل شعین قدیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس وقت معجزہ رونما کیے تھے وہ آج بھی اس کی قوت اور طاقت جو ہے ویسی ہی ہے، آج بھی دنیا کے اندر اسی قوت اور طاقت کے اوپر بھروسہ کر کے دنیا کے اوپر اہل ایمان غالب ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایمان اور یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کی ویسی ہی قوت اور طاقت پیدا کر دے، اللہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔